الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رمضان المبارک کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور کراچی کی گرمی اپنی شدت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی بہت ہی کڑاکے دار قسم کی گرمی پڑ رہی ہے اور اوپر سے جب باہر سے کسی کا میسج آتا ہے کہ موسم خوشگوار ہے تو یہ گرمی اور بڑھ جاتی ہے. کوئٹہ سے ہمارے کسی شاگرد کا میسج آیا کہ بڑا اچھا موسم ہے کوئٹہ میں، تو مجھے جتنا پسینہ آ رہا تھا اس میں 4-6 قطروں کا اضافہ ہو گیا. 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. جلانا، جلا کہتے ہیں زندگی دینا، جلا بخشنا، اور جلانا کا مطلب سڑانا، جلانا. تو ایک عاشق اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے عشق میں مر گیا، تم نے کبھی مجھے لفٹ نہیں کرائی، اسی یاد میں میں مر گیا. اب میں قبر میں ہوں تو میری قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جاؤ. قبر کی زیارت کے لیے جب آتے ہو تو بھی کسی کو ساتھ لے کے، یہاں بھی تنہائی نصیب نہیں ہے. تو اس پہ شاعر نے یہ کہا، 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں، یعنی تم مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو جلاتے کیوں ہو، اور سڑا کیوں رہے ہو، اور کیوں مار رہے ہو. تو ایک تو ہماری کراچی کی گرمی ختم نہیں ہو رہی، اوپر سے کوئٹہ سے میسج آ رہا ہے کہ موسم بہت خوشگوار ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری گرمی ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی خوشگواری کا ہمیں، اس کی تو ہمیں خبر نہ دو. کوئٹہ میں سردیوں میں تو ہوائیں چلتی ہیں جب یہاں ضرورت نہیں ہوتی، کراچی میں سردی جب پڑتی ہے تو ہمیں کوئٹہ سے کی ہوا ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر کوئٹہ پھر بھی ہمیں ہوائیں دیتا ہے. دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہتے ہیں نا کوئٹہ سے ہوا چل رہی ہے تو بہت یخ سردی ہو جاتی ہے کراچی میں، لیکن یہ کوئٹہ ایسا بے وفا ہے کہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈی ہوائیں ہمیں نہیں بھیجتا. سردی میں جب ضرورت نہیں ہے تو ساری ہواؤں کا رخ کراچی کی طرف، اور جب گرمی میں ضرورت ہے کوئی ہوا نہیں چل رہی، صرف میسج آ رہے ہیں خوشگوار قسم کے، ہوا نہیں آ رہی. بہرحال آج کچھ اسی حوالے سے باتیں عرض کروں گا کہ یہ جو کراچی کی اتنی شدید گرمی اور اس میں موتیں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں. پہلے تو اخبار کی خبروں پہ اتنا یقین نہیں آ رہا تھا، یہ خیال تھا کہ شاید اخبار والے غلو اور مبالغہ کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا کو تو ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے. لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ اخبار کی یہ خبریں غلط نہیں ہیں، معاملہ بہت سنگینی تک پہنچ چکا ہے، بہت زیادہ موتیں ہو گئی ہیں، گرمی کی شدت میں لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں اور ایسے مرتے ہیں منٹوں کے اندر کے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ حالت ہوتی ہے. ہمارے ایک دور کے عزیز، ایک خاتون نا عمری میں، ان کا انتقال ہو گیا گرمی میں پرسوں. 3-4 دن پہلے جامعۃ الرشید میں بالکل ایک نوجوان ملازم تھے، मेरा ख्याल है बमुश्किल 22 या 23 साल उम्र होगी उनकी। वो बेहोश हुए और अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। और भी बहुत से लोग हैं, एक को तो मैंने खुद पानी पिलाया, तकरीबन वो भी दारे फानी से कूच करने वाले थे, तो हमने उनको कहा कि भाई इनको रोज़ा तोड़ो, इनका पानी पिलाओ। उनको ज़बरदस्ती पानी पिलाया तो अल्लाह का शुक्र है अभी सेट है। इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, इतनी शदीद गर्मी और ख़ास यकम रमज़ान से शुरू हुई है। अल्लाह की हिकमतें तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो चीज़ हमें सरसरी तौर पर हमारे सामने आती है, जो इंसान की एक राय होती है, वो है अल्लाह की तरफ से आजमाइश, गुनाहों का वबाल, कत्लो गारत बहुत है, बेहयाई बहुत है, अल्लाह बारिशें रोक रहे हैं, मस्नूई बारिशों की बातें हो रही हैं, कोई केमिकल बादलों में फेंका जाए और बारिश हो। मगर मस्नूई बारिश के लिए भी बादल तो चाहिए, कम से कम बादल। बादल होगा तो मस्नूई बारिश होगी, उससे आप पानी खींच सकते हैं। मसला क्या है शरई, इतनी शदीद गर्मी में रोज़े का हुक्म क्या है? क्योंकि शर पसंद लोगों को मौका चाहिए होता है, कहीं ज़रा सा मौका मिले तो फौरन वो शरीयत के खिलाफ अपने मैसेज घुमाना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट पर एक बिन्नौरी टाउन या बिन्नौरिया के हवाले से एक झूठा फतवा गर्दिश कर रहा है। उस फतवे में ये लिखा गया है, वो बिन्नौरिया का है नहीं लेकिन किसी ने बना के शाये कर दिया, किसी ने सवाल पूछा है कि इतनी शदीद गर्मी में और इतना लंबा रोज़ा, यूरोप में लंबे तो रोज़े बहुत हैं लेकिन गर्म नहीं है, रोज़ा लंबा होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, गर्म होने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंसान से भूख बर्दाश्त हो जाती है, प्यास बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो अब ऐसे मौके पर जो रोज़ा खोर थे ना, जो सर्दियों में भी नहीं रखते थे रोज़ा, दिसंबर के रोज़े भी नहीं रखते थे, उनको एक मौका हाथ आ गया कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, लिहाजा इतनी गर्मी में इतना लंबा रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है इस्लाम में, अल्लाह ज़ालिम नहीं है। अल्लाह तो भाई दिसंबर में भी गफूर रहीम था, क्या ख्याल है, जनवरी में भी, फरवरी में भी, उस वक्त अल्लाह ने आपसे कहा रोज़े रखो, उस वक्त तो ना कोई मर रहा था ना गर्मी थी, रोज़े इतने छोटे थे कि ऐसा लगता था अभी सुबह नाश्ता किया है और शाम को खाना खा रहे हैं, बस दोपहर का खाना थोड़ा सा डिले कर दिया है, यही होता था। तो उस वक्त भी आप नहीं रखते थे, तो अभी आप कहाँ से रखेंगे? अभी तो ज़ाहिर है अल्लाह गफूर रहीम है, बड़ा करीम है, ये बातें आपको समझ में आएंगी। अल्लाह के गफूर रहीम होने का मतलब क्या है ये भी इंशाअल्लाह बताऊंगा। इतनी गर्मी में रमज़ान के रोज़े का शरई हुक्म क्या है ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई, इस बात को समझने से पहले शरीयत का एक उसूल समझें, उसूल। भाई मैं ज़रा दाएँ बाएँ हूँ ना, क्योंकि बाज़ दफ़ा किसी और तरफ निकल जाता हूँ, फिर अहम मौजू रह जाता है, लोग भी फिर शिकायतें करते हैं, बात क्या चली थी, चले थे पेशावर की तरफ पहुँचे, वो जो है वो इस्लामाबाद पहुँच गए, तो अगर कहीं टर्निंग पॉइंट आए कहीं और जाने जाऊँ तो वो पॉइंट याद रखें ताकि वापस आना आसान हो। मेरा हाफजा कमज़ोर नहीं है ये पहले बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी आदत होती है कि जो चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ तो पूरी तवज्जो उसी तरफ, इसलिए फिर कुछ बात चीज़ें नज़र से ओझल हो जाती। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शरीयत का एक बुनियादी उसूल याद रखें, बुनियादी उसूल। इस उसूल को ना समझने की वजह से गड़बड़ें होती हैं। शरीयत का उसूल ये है कि शरीयत में जो चीज़ मंसूस है, मंसूस का मतलब कुरान में और हदीस में सराहत से उसका बयान आ गया, उसके करने का हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने, تو اس چیز میں پھر لچک نہیں ہے. لچک جتنی لچک پیدا کرنی تھی اللہ نے خود پیدا کر دی ہے اس میں. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر اتنی طاقت نہیں ڈالتا جتنی اس میں طاقت نہ ہو، جسے برداشت وہ نہ کر سکتا ہو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کسی کو ایسی بات ہی کا حکم دیتے ہیں جو اس کی برداشت میں ہو. اب اس آیت کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب. جو لوگ قرآن کو صرف ظاہر ظاہر سے پڑھتے ہیں، باقاعدہ مدارس میں بیٹھ کے اساتذہ کے سامنے اس پورے پروسیس سے، پورے طریقے سے، گہرائی میں، عمق میں جا کے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ ظاہر پرست ہوتے ہیں، وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. قرآن میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی یہ خصلت تھی، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ تورات اور انجیل میں کیسی تحریف کرتے تھے. یہ نہیں کہ آیتیں تبدیل کر دیں، کیونکہ آیت ہٹانا اور دوسری آیت ڈالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آیت کو نکالیں گے تو لوگ کہیں گے نا بھائی پہلے جو قرآن دیا تھا، تورات دی تھی، اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، اب کچھ اور لکھا ہوا، یہ کیا بھی مولوی صاحب. تو آیت کو نکالنا اور چینج کرنا مشکل ہے. تو وہ گڑبڑ کیا کرتے تھے، ان کے جو فتنہ پرس لوگ، جاہل لوگ، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، آیت کو اس کے اصل مطلب سے ہٹا دیتے تھے. اس میں عوام کو بیوقوف بنانا آسان ہے. آیت کا جو مفہوم ہے نا، اصل مفہوم، سمجھ رہے بات کو؟ آپ ترجمہ ایسا کریں کہ کیا کا کیا بن جائے، مقصد اصل کچھ اور تھا مگر آپ نے اس کا مفہوم کچھ اور لے لیا. اس کی مثال قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، گمراہ لوگوں نے کہاں سے کہاں چیزیں لے کر چلے گئے. اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن میں آتا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو ذکری فرقے نے کیا کہا کہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد. تو اس لیے ڈائریکٹ اگر کوئی ذکر کر لے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت سے ہی مطلب کشیدہ. حالانکہ اس آیت کا مطلب ہے نماز قائم کرو لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، یعنی نماز تو قائم کرنی ہے، نیت نماز سے کیا ہونی چاہیے؟ مجھے یاد کرنا. نہیں آ رہی بات؟ اقیم الصلاۃ یہ کام تو کرو، مگر اس کام میں دو جہتیں ہو سکتی ہیں. دنیا کو دکھانے کے لیے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، ورزش کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے، رزق میں برکت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مگر تم نے کس لیے کرنا ہے؟ مقصد کیا ہو؟ میری یاد. تو نماز بذات خود مقصود ہے، لیکن اس نماز میں کئی جہتیں نکلتی تھیں تو اللہ نے ایک جہت متعین کر دی. یہ صحیح مطلب ہے. نہیں آ رہی بات؟ اچھا، اسی طرح یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کی آیت کا جو اصل مفہوم ہے اسے گھما کے کہیں اور لے گئے. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا، جو امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں، فروعی مسائل کے جھگڑے، ٹانگے چوڑی، رفع الیدین کے جھگڑے کر رہے ہیں. رفع الیدین کرنے والے کو میں برا نہیں کہتا، رفع الیدین کے جھگڑے پیدا کرنے والے کو برا کہتا ہوں میں. اس قسم کے جھگڑے امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث کا اصل مفہوم سے ہٹا کے کہیں اور لے کے جاتے ہیں اس کو. اس سے عوام دھوکہ کھاتی ہے، کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. یہود و نصارہ جب تحریف کرتے تھے ان کے علماء، تو عوام ان کی تحریف سے متاثر کیوں ہوتی تھی؟ اس کا قرآن نے جواب یہ دیا أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، کتاب کے صرف ظاہری الفاظ اور ظاہری تلاوت اور الف بے تے سے جانتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پمفلیٹ لگے ہوتے ہیں ہمارا امام صرف ایک رسول. کل ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم، اعظم کا معنی سب سے بڑے. امام اعظم تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام ابو حنیفہ نہیں ہے. کوئی بندہ آیا جس کو کسی نے پریشان کیا ہوا تھا رمضان میں، ایسی باتیں رمضان میں، اس کو بولو روزہ رکھو بھائی، تراویح کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، یہ باتیں رمضان میں کرنی چاہیے نا. لیکن وہی آگ لگانے والی باتیں. کیونکہ بڑے بڑے علماء نے، بزرگوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، سب پہ کیچڑ اچھل رہا ہے، سب پہ کیچڑ۔ تو وہ میرے پاس آیا کہ امام اعظم کا مطلب تو سب سے بڑے، تو سب سے بڑے تو واقعی ہمارے امام کون ہے سب سے بڑے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس فتنہ پرست نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ امام ابو حنیفہ کو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہو، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہو۔ امام اعظم کا قول آ جائے اور حدیث آ جائے، حدیث کو چھوڑ دیتے ہو، امام اعظم کے قول کو لے لیتے ہو، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہو۔ ایک تو رمضان، اوپر سے ایسی باتیں آدمی سنے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اعظم کا پہلے مطلب تو یہ ہے ہی نہیں کہ سب سے بڑا، اعظم یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے، کمپیئر سمجھتے ہیں، گڈ بیٹر بیسٹ، ایک ہوتا ہے بیسٹ، ایک ہوتا ہے درمیان کا بیٹر، بیٹر کا مطلب بیٹر دین فلان، بیٹر دین دس، یہی ہوتا ہے نا، فلاں سے بہتر۔ تو اعظم کا مطلب ہے کہ دوسروں سے بڑا امام، دوسروں کی نسبت بڑا۔ اب دوسروں میں ہماری جو نیت ہوگی اس نیت کا اعتبار ہوگا، ہماری نیت امام اعظم کو اعظم کہنے سے یہ ہے ہی نہیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ اگر ہم یہ، کس کا یہ نظریہ ہو وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کو نبی کی خاک سے بھی اونچا سمجھتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، قادیانیوں سے بدتر کافر ہے وہ۔ ہم ان کو اعظم کہہ رہے ہیں دوسرے اماموں کے مقابلے میں، بقیہ ائمہ کے مقابلے میں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، یہ سارے اپنے وقت کے امام تھے، تو ان کی نسبت سے ہم ان کو اعظم کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تحقیقی جواب۔ اور ایک ہوتا ہے الزامی، الزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسی دلیل دیں جو اسے ایسا خاموش کر دے، کیونکہ اس دلیل کو وہ یہاں تو حجت نہیں مان رہا مگر اس پر خود اس کا عمل ہو رہا ہے، تو وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، اس سے کہیں کہ آپ محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو قائد اعظم جو لوگ کہتے ہیں ان پہ بھی فتویٰ جاری کرو۔ قائد کا معنی قیادت کرنے والا، تو ہمارے سب سے بڑے قائد کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر قائد اعظم کو قائد اعظم کہنا جائز ہوگا؟ تو جتنے نوٹ چھپے ہوئے ہیں اور وہ جہاں جہاں بھی قائد اعظم لکھا ہوا ہے نا، سب پہ کفر کا فتویٰ جاری کریں۔ ظاہر ہے قائد اعظم کو قائد اعظم ہم جب کہتے ہیں تو نبی سے مقابلے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ جتنے سیاسی قائد ہیں، ترکوں کا الگ قائد جن کو وہ مصطفیٰ کمال کو کہتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے قائد، یا ہمارے ہی اپنے جتنے لیڈر ہیں، لیاقت علی خان بھی قائد تھے قیادت کی، علامہ اقبال نے بھی کسی حد تک قوم کو صحیح رخ دکھانے کی اپنی سی ناکام سی کوشش کی، مگر بہرحال کی، مگر قوم چلی نہیں ان کی باتوں پہ۔ خواب دے کر گئے تھے کہ اسلامی فلاحی ریاست کا، وہ خواب عمران خان کا دعویٰ ہے کہ میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر بہرحال ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کلمے کے نام پہ جو ملک بنا تھا، جس کے لیے قائد اعظم نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں اسلام کے لیے بنا رہا ہوں، ایک اسلامی ریاست ہوگی، تو ہمارے بعد کے حکمرانوں نے غداری کی، خیانت کی اسلام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ۔ تو ہم قائد اعظم کو قائد اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دیگر جو سیاسی لیڈر ہیں پاکستان بنانے میں جن کا کردار، ان میں سب سے بڑے کون تھے؟ محمد علی جناح تھے۔ تو آپ کسی کی بات کا غلط مطلب بھی لے سکتے ہو، صحیح مطلب بھی لے سکتے ہو۔ اگر آپ کی طبیعت میں خارش ہے، آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی اندر پرابلم ہے، تو ہر ایک کی بات کو غلط غلط رخ پہ لے کے جاتے رہو گے۔ یہیں بات چل پڑی ہے تو ایک چھوٹی سی بات، بھائی آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا بتانا ہے۔ پھر یہیں سے ایک یہ بات چلی، ایک صاحب کا میسج آیا، اب تو میں ایسے میسجوں کا جواب ہی نہیں دیتا، کہنے لگے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں محمدی۔ کہنے لگا پھر کہ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو محمدی کہا کریں، مجھے کہنے لگا حنفی کیوں کہتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نکال کے کہاں کا کہاں فٹ کر دینا۔ میں نے کہا میرے بھائی، پھر وہ کہنے لگے ہم تو اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے بھائی، جب کسی غیر مسلم سے ہماری بات ہوتی ہے تو ہم محمدی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پہ چلنے والا عیسائی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اپنے آپ کو جو فرق کرنا ہے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں, محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب کسی اپنے جیسے کسی دوسرے محمدی سے بات ہوگی, وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, وہ بھی محمدی, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, میں بھی محمدی, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح میں جو اختلاف ہوا ہے, تو آپ کس کی تشریح کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کی تشریح احادیث پیش کی ہے, ان کی تشریح میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے, صحابہ کا بھی ہوا, بعد کے فقہا کا بھی ہوا. تو جو اس تشریح میں امام شافی کی تشریح کو مانتا ہے, اس پہ چلتا ہے, وہ شافی کہلائے گا, محمدی نہیں کہلائے گا, کیونکہ محمدی وہ غیر مسلم کے مقابلے میں ہے. حنفی کے مقابلے میں وہ شافی کہنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اگر وہ حنفی کے مقابلے میں آپ کو محمدی کہے تو اس میں حنفی کا منہ چڑھانا ہو گیا, گویا تم کچھ اور ہو, تم محمدی نہیں ہو, میں ہوں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو, آپ جاپان میں کسی ہوٹل میں تھے, چار کرسیاں لگی ہوئی ہیں, آپ وہاں جاپان میں اللہ کرے کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے بیٹھے ہوں, ورنہ وہاں ہوٹل میں پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, چھپکلیاں بھی کھا رہے ہیں, چوہے بھی کھا رہے ہیں, لیکن آپ مسلمان تھے, آپ نے بہت احتیاط کی, گٹکے کا آرڈر دے دیا, صحیح ہے نا, بہت احتیاط کی, چلو یہ پھر بھی غنیمت ہے, اس میں کم از کم کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوتے. تو آپ بیٹھے ہوئے یہاں, تھوڑا روزہ بھی آپ کا ہلکا ہو جائے نا, اس لیے ذرا ہلکا پھلکا بیان کر رہا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی ہیں آپ, ادھر آپ نے دیکھا ایک الگ سی شکل کا آدمی آ گیا جو آپ کو پاکستان کا نہیں لگ رہا, تیسری کرسی پہ ایک بالکل الگ, چوتھی پہ بالکل ایک بلیک آدمی, کالا بال اس کے اسپرنگ کی طرح, کسی اور بر اعظم سے. اب آپ چاروں اپنا تعارف کروا رہے ہیں, پوچھا بھائی ذرا انٹروڈکشن, کچھ تعارف ہو جائے, آپ نے کہا میں پاکستانی ہوں, دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا بھائی میں جاپانی ہوں, تیسرے سے پوچھا جی میں امریکی ہوں, چوتھا میں افریقی ہوں, ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں. یہاں ہم جو پہچان کرا رہے ہیں اپنی, وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو ممتاز کرنے کے لیے, سمجھ میں. یہاں میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں گا میں پنجابی ہوں, یا میں یہ پٹھان ہوں, یا میں مہاجر ہوں, یا سرائیکی ہوں, بھائی میں پاکستانی ہوں, کیونکہ ابھی ہماری پہچان پاکستان ہے, باہر ملک جا کے. پٹھان پنجابی نہیں ہے, مہاجر سرائیکی نہیں ہے, سمجھو نے بات کو. اب کیا ہوا کہ ہم اپنے ہی ملک کے کسی انڈا موڑ کے کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے یہاں کوئی گورا بیٹھ ہی نہیں سکتا اس ہوٹل پہ, امریکہ سے آنے والا آسان کام نہیں ہے. سارے پاکستانی نارتھ ناظم آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چار کرسیاں, دودھ پتی چل رہی ہے, سب کی شکلیں ایک, پاکستانی سارے ایک جیسے معصوم شکل کے ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سب کے ایک ہی مسائل, ایک ہی مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے. آج بجلی پھر صبح سے گئی ہوئی ہے, مسائل امریکی تو یہ بات نہیں کرے گا نا, بجلی پانی, تو ایک ہی جیسے مسائل, جس سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ سارے کیا ہیں, سچے پاکستانی ہیں, کیونکہ شکلیں بھی ایک جیسی اور باتیں بھی ایک جیسی. اب کیا ہوگا کہ اب آپ کہتے ہیں بھائی ذرا اپنا تھوڑا تھوڑا تعارف کروا دیں. آپ نے تعارف کروایا, بھائی میں ہوں پنجابی, اسی تسی پیواں گے لسی, میں کھانے وال سے آیا ہوں. اچھا بھائی تم بتاؤ یار تم کہاں کے ہو؟ بھائی میں پشاور کا ہوں, پٹھان ہوں میں. بھائی آپ بتاؤ آپ کہاں کے ہو؟ یار میں جو ہوں نا بلوچی ہوں. آپ کہاں کے ہیں؟ بھائی میں مہاجر ہوں. اچھا یہ سب تعارف کروا رہے ہیں, تین آدمیوں نے تعارف کروا دیا, آپ سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ آپ نے کہا میں پاکستانی ہوں. تو کہیں گے ہم کیا جاپانی ہیں؟ تو ہمیں پتا ہے بھائی آپ بھی پاکستانی, ہم بھی پاکستانی. اب ہم جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں, تھوڑا سا کلچر کا پتہ چل جائے تو اس حوالے سے, آپ پشاور کے ہیں تو ہم ذرا پشاور کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکس کریں گے, بھائی کیا حساب کتاب چل رہا ہے, اس دفعہ عید کب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیں پنجاب کے ہیں تو ہم ذرا مسلم لیگ کے بارے میں ان سے تھوڑی معلومات لے لیں گے, بلوچوں سے پوچھ لیں گے خیریت, ٹھیک ہے یہاں کیسے آنا ہوا. تو اس طرح کی ڈسکس ہوتی ہے, تو تھوڑا سا پہلے تعارف ہو جاتا ہے. یہاں کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے میں پاکستانی, اگر کوئی کہے گا تو بیوقوف ہوگا. تو جب مسلمانوں کا آپس میں تعارف ہوتا ہے, آپس میں, تو اس کے لیے اپنے آپ کو مسلم کہنا یہ دوسرے کا منہ چڑھانے والی بات ہے کہ تم گویا غیر مسلم ہو, میں مسلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ اس کو دیکھیں کہ رشتے لینے لوگ بھیجتے ہیں نا بچیوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, تو مسلک بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اہل تشیع میں سے ہیں یا یہ کہ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, لوگ تھوڑا پوچھتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی نظر و نیاز والی نہیں ہے, وہاں جا کے گرین دوپٹہ پہن کے دلہن بنی ہوئی ہو اور پھر وہ سارے کام اس کے گرین, تو میچ نہیں ہو سکے گا. مقصد یہ نہیں کسی مسلک پہ طنز مقصد نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ بھائی شادی میں ذرا جوڑ دیکھا جاتا ہے کہ میچ کرتا ہو آپس, جو مذہب ہے نا وہ تھوڑا ملتا ہو تاکہ اختلافات ہوں تو کم از کم کسی ایک مسلک کے عالم کو حکم بنایا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں. اب آپ نے پیغام بھیجا, ظاہر ہے مسلمان گھرانے میں ہی بھیجا ہوگا, لڑکی والوں نے کو بھی پتا ہے کہ مسلمان گھرانوں سے ہی رشتے آتے ہیں ہمارے یہاں. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کا مذہب کیا ہے, مسلک کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, تو وہ کہیں گے بہت خوشی ہوئی آپ نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ آپ کا اسلام مبارک کرے, ہم تو سمجھ رہے تھے آپ بچپن سے ہیں, ہمیں پتا چلا ابھی مسلمان ہوئے آپ. یہی مطلب سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ کہیں گے بھائی یہ تو ہمیں پتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے چل رہے ہیں تو آپ ان میں سے اپنے آپ کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا, ہوا سم ماں کم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, یہ غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے, یہ مسلم کے مقابلے میں نہیں رکھا, غیر مسلم کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلم ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ جو ہمیں کہتے ہیں نا آپ اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہو, تو بھائی یہ ہم ہر وقت نہیں کہتے, عام حالات میں ہر مسلمان اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلم کہتا ہے. ہم تو اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لکھتے ہیں نہ حنفی, کچھ بھی نہیں لکھتے, اس لیے کہ ہماری پہچان, بہترین پہچان جو اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں وہ کیا ہے؟ مسلم, مسلمان جس کو کہا جاتا ہے اردو میں, ختم ہو گئی. یہ بوقت ضرورت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو, جہاں ضرورت پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں اس کو بیان کیا جاتا ہے, اور ضرورت کے وقت اس کا متبادل کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. تو ضرور جیسے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی اہل حدیث ہیں, بھائی بریلوی ہے, بھائی دیوبندی ہے, کیا ہے, تاکہ ہمیں اس حساب سے پھر دیکھیں ہماری بچی برداشت کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. اب میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ بھائی ایک اہل حدیث کا رشتہ آیا ہوا ہے, تو آپ بتائیے ہم اپنی بچی کی, بچی حنفی مذہب سے تعلق رکھتی ہے, ہم شادی کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ. اب آپ کہیں نہیں ہماری پہچان مسلم ہے, تو آپ یہ کہیں میرے پاس ایک مسلمان کا رشتہ آیا ہوا ہے, تو اب اس سے کیا پتا چلے گا کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے, اس کی پرابلم کیا ہے؟ اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی اہل حدیث گھر میں جائے گی وہ 8 پڑھتے ہیں, ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہ ہو جھگڑا شروع ہو جائے, وہ رفع الیدین کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, ایسا نہ ہو میاں بیوی میں رفع الیدین کے ساتھ رفع الرجلین بھی شروع ہو جائے, لاتیں اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو, اختلافات شروع ہو جائے, مناظرے شروع ہو جائیں. تو اب یہاں چونکہ ضرورت تھی نا پوچھنے والے کی, اس لیے اس نے مسلک کو ہائی لائٹ کیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو ضرورت کے وقت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بلا ضرورت یہ کرنا فرقواری آتا ہے, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, تو ہم بھی ضرورت ہی کے وقت بتاتے ہیں. تو اب میں آپ کو بات مکمل کر دوں, میں ان کو جواب کیا دیتا ہوں جو کہتے ہیں لیڈیز کا رشتہ ہے یا فلاں کا رشتہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ کیونکہ ہیں تو بہرحال مسلمان, تو ان سے دو چار باتوں کا معاہدہ کر لیں. نمبر ایک, ہمارے ائمہ کو, ہمارے علماء کو برا بلا نہیں کہیں گے. اہل حدیث میں بھی دو تین قسمیں ہیں, کچھ معتدل ہوتے ہیں جو تمام علماء کا, بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں پیپر پہ لکھوا لیں کہ ایسا نہ ہو ہمارے سامنے ہی امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دو, یہ برداشت نہیں ہوگا پھر, سمجھ رہے ہو نا؟ اپنے بزرگوں کو کوئی برا بلا آپ کہے آپ کے سامنے, تو یہ آپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے. میں نے کہا یہ معاہدہ کروا لو. نمبر دو, مسلک تبدیل نہیں ہوگا بھائی, وہ 20 پڑھ لے تم 8 پڑھ لو, تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ کیا خیال ہے بھائی اس میں, کیا پرابلم ہے؟ شوہر اگر 8 پڑھتا ہو, بیوی 20 پڑھتی ہو, تو زندگی گزر سکتی ہے, اتنا چھوٹا دل نہیں ہونا چاہیے نا. وہ اگر رفع الیدین کر رہا ہے یہ نہیں کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے, یہ نہ اس کو چھیڑے اور وہ اس کو نہ چھیڑے, سمجھ رہے بات کو؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ عیسائی ہو, وہ چرچ جائے گی اور آپ کہاں جائیں گے؟ مسجد. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کا ظرف کتنا بڑا ہے نکاح کے معاملے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ کہاں جائے گی؟ چرچ. آپ کہاں جائیں گے؟ مسجد. آپ کا اس سے ایگریمنٹ ہوگا کہ تم مجھے چرچ لے جانے پر مجبور نہیں کرو گی اور میں تمہیں زبردستی مسجد کی طرف نہیں گھسیٹوں گا, تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب، محبت سے اس کو تلقین کریں اسلام کی، زبردستی نہیں. اور یہ ایگریمنٹ کے بچے مسلم ہوں گے، بچے چرچ نہیں جائیں گے. خود سے یہ کام نہ کریں کسی عیسائی سے شادی، کسی علماء سے پہلے پوچھ لیں، کیونکہ اس میں آج کل بہت نقصانات بھی ہیں، بعض مرتبہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے. اور صرف عیسائی اور یہودی عورت سے اسلام میں نکاح کی اجازت ہے، ہندو سکھ سے جائز نہیں ہے. پتہ چلا آپ لوگ یہاں سے گئے ہو، آپ خوشی سے گلے مل رہے ہیں، بھائی ماشاء اللہ، تو عمر تو فیس بک پہ ہم خام خام میں جو ہے نا اتنے پریشان تھے. تو سکھ سے، ہندو سے نہیں، اہل کتاب سے اجازت ہے، وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ. تو اہل حدیث تو پھر بھی بہرحال مسلمان ہیں، عیسائی یہودی نہیں ہیں. تو یہ چند باتوں کا اگر معاہدہ ہو جائے کہ بھائی مسلک پہ جھگڑا نہیں ہوگا، اس کو فالو کرو، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، آٹھ پڑھ لو، ہم بھی اس پڑھتے ہیں. سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں آٹھ رکعت تراویح ہونے لگی، پہلے نہیں ہوتی تھی. سعودی عرب میں 100 سال پہلے کوئی ایک مسجد نہیں دکھا سکتا جس میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مسجد بھی پورے عرب میں، نہ دبئی میں، نہ شارجہ میں، نہ پوری. بلکہ علامہ شامی نے تقریباً 200-250 سال پہلے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں 8 رکعت ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے امت میں. تو میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے کہ جی یہاں ہر مسجد میں 8 ہو رہی ہیں سوائے حرمین کے، تو ہم کیا کریں؟ کہ تم کچھ نہیں کرو، آپ ان کے پیچھے 8 پڑھ لو، باقی 12 گھر آ کے پڑھ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ 8 اور 20 کے مسئلے پہ لڑنا زیادہ برا ہے، اور 8 والے کو گن پوائنٹ پہ 20 پڑھوانے کی کوشش کرنا یہ زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ جو کر رہا ہے اس کو آرام سے کرنے دیں. مسجدوں میں لڑائیاں، تو 8 کیوں پڑھ رہا ہے، تو 20 کیوں پڑھ رہا ہے، تیری نہیں ہوتی، میری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کا ظرف بہت وسیع تھا فروعی مسائل کے معاملے میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قائل تھے کہ منیٰ میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں سفر والی نماز ظہر کی، 4 نہیں ہوتی. جب آپ گئے تو حضرت عثمان نے 4 پڑھائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کے پیچھے پڑھی. لوگوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں 4 نہیں ہوتی، 2 ہوتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنا سکتا میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، الگ نہیں مسجد بنا سکتا، فرقواریت ہوگی، اختلاف ہوگا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، فقہ حنفی میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ کا خون نکل کے بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فقہ شافعی میں نہیں ٹوٹتا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، خلیفہ نے نماز پڑھائی. پہلے زمانے میں ملک کا حکمران نماز پڑھاتا تھا، تو خلیفہ نے نماز پڑھائی، اس نے پچھنا لگوایا تھا، خون نکلوایا تھا اپنا، اور دوبارہ وضو تازہ نہیں کیا، کیونکہ وہ امام شافی کے جو ہے نا، جو رائے امام شافی کی تھی وہی اس کی رائے تھی، انہی علماء کے فتوے کو فالو کرتا تھا وہ. اس نے نماز پڑھائی بغیر وضو کے. بغیر وضو کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے وضو ہی نہیں کیا، وضو کیا مگر بلڈ نکلا اس کا، اور دوبارہ وضو تازہ نہیں کیا، کیونکہ شافی مذہب میں ایسا نہیں ہے. نماز پڑھائی، امام ابو یوسف نے اسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. کسی نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں آ رہی نا بات، آپ تو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے ایسے امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھی جس کا وضو آپ کے مسلک کے مطابق نہیں ہوا؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا سبحان اللہ، امیر المؤمنین، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے پیچھے میں نماز چھوڑ دوں 1.5 اینٹ کی الگ ریاست کے اندر ریاست، یہ نہیں ہو سکتا. تو کیا مطلب؟ یہاں چونکہ امت کے اتحاد کا معاملہ تھا، جماعتیں 2-2، 3-3 نہ ہوں، حکومت حاکم کی سے بغاوت کا اور حاکم کی مخالفت کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو امام ابو یوسف نے یہاں اپنی رائے کو چھوڑ کر ان فقہا کی رائے کو لیا جو خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. یہاں ایک مسئلے سے مسئلے نکلتے ہیں، کیا کروں، وہ عرب لوگ، سعودی عرب میں جو لوگ مسلمان رہتے ہیں بڑے پریشان. وہاں یہ ہوتا ہے کہ 3 رکعت وتر کے بجائے وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، 1 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں. سعودی عرب میں یہ دستور ہے. تو لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم 8 رکعت پڑھ کے ان کے پیچھے وتر پڑھیں، کیونکہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور فقہ حنفی میں وتر کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے، کیونکہ 1 رکعت الگ سے پڑھنا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. احادیث اس پہ کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بھی میں چھیڑ نہیں رہا. تو یہ بھی اس مسئلہ سن لیں کہ کسی حنفی شخص کے لیے جو حنفی مذہب کو فالو کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے کو لے کے چل رہا ہے، تو اس کے لیے کسی ایسے شخص کے پیچھے وتر کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے جو ایک رکعت وتر پڑھتا ہو، کیونکہ امام حنیفہ کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ رہا یہ مسئلہ کہ امام ابو یوسف نے تو پڑھی ہے خلیفہ کے پیچھے، تو اس کی دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ کہ وتر کی نماز کوئی جماعت سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، جبکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری، فرض نماز بار بار پیش آتی ہے جبکہ وتر کی جماعت تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وتر میں کیونکہ جماعت کی اتنی تاکید نہیں ہے، اس لیے وہ اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ الگ سے وتر کی نماز پڑھ لیں، لیکن اس مسجد میں جماعت نہیں کرا سکتے آپ، کیونکہ ایک مسجد میں وتر کی دو جماعتیں ہونا اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پھیلتا ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں، مفتیان کرام کہتے ہیں کہ آپ گھر آ کے وتر پڑھ لیں، وہاں کھڑے ہو کے الگ جماعت نہ کرائیں آپ، ایک مسجد میں دو دو جماعتیں اور یہ ایک اختلاف اور دھڑے بندی پیدا ہوتی ہے اس۔ البتہ حرم کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حرمین میں جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو وہاں اگر امام ایک رکعت وتر پڑھاتا ہے تو اسی کی اقتدا میں نماز پڑھ لی جائے تاکہ حرم کی فضیلت حاصل ہو جائے، وہاں آپ اپنے فقہ کو چھوڑ دیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ حرم میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، امام کے پیچھے ایک رکعت وتر پڑھ لیں، کیونکہ حرم کی نماز کو چھوڑ کے پتلی گلی سے نکل جانا، یہ کہنا کہ میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ حرم کی ایک نو قسم کی توہین ہے۔ اس لیے وہاں آپ فقہ حنفی کے بجائے امام شافعی کے فقہ کو وتر کے معاملے میں فالو کر سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو فقہی مسائل تھوڑے سے میں نے بیان کر دیے، اب میں ذرا اپنی اصل بات آپ کے ذمے لگایا تھا۔ جی گرمیوں کے روزوں کا تو بتا رہا تھا، لیکن کہاں تک پہنچا تھا یہ تو کوئی بات نہیں۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، امام اعظم سے بات شروع ہوئی تھی کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، بعض لوگ کہیں کی بات کو قرآن کی اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں، یہود و نصارہ کی عادت تھی۔ تو اسی طرح اب یہ جو گرمی آ رہی ہے اس میں روزے رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہیں، تو ایک آیت پیش کی جاتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بھائی اللہ کسی کو اتنا مکلف بناتے ہیں جتنی اس میں طاقت ہے، جتنی اس میں طاقت ہے، لہذا کسی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو نہ رکھے۔ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والے ہیں نا، فیملی پلاننگ والے، یہ دو بچے ہی اچھے کی دلیل بھی یہ والی آیت پیش کرتے ہیں، میں نے خود سائن بورڈ دیکھے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنی اس میں طاقت ہے۔ تو ہماری قوم میں چونکہ زیادہ بچوں کی طاقت نہیں ہے، ہم ستائے ہوئے لوگ ہیں، نہ گیس نہ بجلی، غریب ہیں، لہذا اللہ کی طرف سے ہمیں حکم کیا ہے کہ دو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے، آیت کا کہاں سے اٹھا کے کدھر لے جانا۔ اب میں اس آیت کا صحیح مطلب بتاتا ہوں، صحیح مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اتنی ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اللہ کسی کو ایسا حکم نہیں دیتے کہ جس کی اس میں طاقت نہ ہو، یہ اس کی علامت ہے۔ اگر اللہ نے کوئی حکم آپ کو دیا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میں اس کی طاقت ہے، اگر طاقت نہ ہوتی تو اللہ حکم نہ دیتے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ کیا ہو گیا بھائی، جلدی سے کھولیں جنریٹر۔ خادم کو چاہیے جنریٹر کے پاس ہی بیٹھا کرے۔ تو آیت کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ ذرا کھل جائے تو پھر بات کرتا ہوں، پیچھے لوگوں کو آواز نہیں جائے گی۔ تو آیت کا صحیح مطلب کیا ہوا کہ اللہ کسی نفس کو ایسی بات کا مکلف نہیں بناتے جس بات پر چلنے کی اس نفس میں طاقت نہیں ہے، لہذا اللہ نے اگر آپ کو کوئی حکم دیا ہے تو یہ حکم دینا اس کی علامت ہے کہ آپ میں اس کی طاقت ہے، ورنہ اللہ حکم نہ دیتے۔ اگر اللہ نے حکم دیا اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کا ظالم ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن و حدیث میں اولاد کی کثرت کا، اولاد کی کثرت کا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اولاد کی کثرت جب ہوگی تو وہ معاشرے پر بوجھ نہیں بنے گی، کیونکہ اگر معاشرے پر بوجھ بنتی تو اللہ اولاد کی کثرت کا حکم نہ دیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ رزق ختم ہو جائے گا، لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی، بڑھے گی نہیں، ختم ہوگی۔
افرادی قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے کسی معاشرے میں وسائل اتنے بڑھتے ہیں. خیر تو اب میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھو اللہ نے رمضان کے روزے کا حکم دیا, جس میں طاقت تھی اسی کو حکم دیا اللہ نے, اور یہ حکم دینا اس کی علامت ہے کہ اس میں طاقت ہے. اور اللہ نے جو حکم دیا اس سے مستثنی کیا بیمار آدمی کو اور مسافر کو. کس کو؟ تین افراد مستثنی, ایک حائضہ عورت وہ تو ناپاکی کی وجہ سے, دوسرا مریض. مریض کی ڈیفینیشن یہ ہے روزے میں, جس کو مریض کہتے ہیں, کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جائے گا, غالب گمان ہو, 51% چانس ہو, 51% وہم نہ ہو, 51% گمان ہو کہ یہ کیا ہو جائے گا. ورنہ تھوڑا بہت وہم تو ہر ایک کے بارے میں ہوتا ہے نا, صحت مند آدمی کے بارے میں بھی ہوتا ہے, بلکہ صحت مند آدمی کے بارے میں بھی روزہ نہ بھی ہو تو بھی وہم ہوتا ہے کہ ممکن ہے آج بیمار ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی کے بارے میں ہر وقت چانس ہے کہ بیمار ہو جائے, چانس ہے یا نہیں ہے؟ اب لوگ وہم کرتے ہیں شاید شاید ہو جائے, تو شاید واحد نہیں ہے. آپ کو 51% چانس ہو کہ کیا خیال ہو کہ کیا ہو جائیں گے. آپ لوگ ساتھ دیں گے تو میں سمجھوں گا روزہ نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو. 51% امکان ہو کس کا؟ اب یہ 51% پیدا کیسے ہو خیال؟ اس کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب میری وائف کو پریگننسی ہے, بچے کو فیڈ کراتی ہیں, آپ بتائیں روزہ ان کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. ڈاکٹر کی بھی وائف کو اگر پریگننسی ہوگی تو وہ کہہ دے گا نہیں رکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنے گھر نہیں رکھوا رہا وہ, اور اس کی وائف کو پریگننسی نہیں ہو گیا, باہر میں جاؤ روزے تو رکھو. تو ایسے ڈاکٹر جس پر آپ کو اعتماد ہو. اس لیے علماء دو شرطیں بیان کرتے ہیں, نمبر ایک ماہر ہو, نمبر دو دیندار ہو. دیندار کا مطلب روزے کی قدر بھی جانتا ہو کہ رمضان کے روزے کی شریعت میں کیا اہمیت ہے. ماہر نہیں ہے تو ایسے ہی ہوائی فائرنگ مار دے گا, شوگر کے مریض کو روزہ رکھوا کے مار دے گا. ایک صاحب کہ ایسے ہی ہوا, وہ ان کی وائف بچے کو فیڈ کراتی تھی, وہ ڈاکٹر نے کہا نہیں روزہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو, کچھ نہیں ہوگا, وہ کمزور تھی, ہو گیا کچھ, بیمار پڑ گئی, پتہ نہیں کتنا لمبی ان کی بیماری چلی, کیا ہوا اللہ پھر شفا دے ان کو, زندہ ہیں مر گئی ہیں بھی مجھے پتہ بھی نہیں. شوگر کی مریضہ, 2 سال پہلے ایک خاتون نے روزہ رکھا, دوپہر 12 بجے ان کا انتقال ہو گیا. تو ماہر ڈاکٹر ہو جو ٹیسٹ کر کے بتائے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, روزہ رکھا جا سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ریکوری ہو جائے گی, افطاری کے بعد جو کھائیں گے اس سے سب ریکوری ہو جائے گی. اور وہ اگر ڈاکٹر کہہ دے ماہر کہ نہیں بھائی میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ ان کو روزہ رکھوائیں, اس سے حمل کو نقصان ہوگا, ان کو کوئی بڑی بیماری لگ سکتی ہے, اور ڈاکٹر دیندار بھی ہو جو روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو. دیندار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, اتنی بڑی داڑھی ہو, دیندار کا مطلب بس آپ کو یہ احساس ہو کہ وہ اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے, اس کی قدر ہے اس کے دل میں, اتنا کافی ہے. ورنہ ایسا نیک پرہیزگار لائیں گے تو وہ آج کل مولوی نہیں ملتے, ڈاکٹر کہاں سے ملے گا بھائی, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, اتنے نیک تو مولوی نہیں ملتے. تو ایسا ڈاکٹر اگر کہہ دے, اب اس میں حاملہ عورتیں بھی آ گئیں, دودھ پلانے والی فیڈ کرانے والی خواتین بھی آ گئیں. فیڈ کرانا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے, حمل کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ڈاکٹروں نے بیماری بنا کے پیش کر دیا ہے. حمل جو ہے نا پریگنینسی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ صحت کی علامت ہے. جو بیمار ہوتی ہیں ان کو حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے, حمل ٹھہرنا عورت کے صحت مند ہونے کی علامت ہے. آج جو چیز صحت مندی تھی اس کو بیماری بنا دیا ڈاکٹروں نے, اور جو بیماری ہے اس کو صحت مندی بنا دیا, تو الٹا کام حساب کتاب چل رہا ہے. تو مریض کو چھوڑنے کی اجازت, مریض کی میں دوبارہ ڈیفینیشن کر دوں, پہلی بات روزہ رکھنے سے بیمار ہونے کا 51% چانس ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہو بات کو. نمبر دو, پہلے سے بیمار ہے, روزہ رکھنے میں اس کو یہ خطرہ ہے کہ بیماری, 51% چانس ہے کہ جتنی بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیماری میں کیا ہو جائے گی؟ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی. دو نمبر ہو گئے. تیسرا نمبر, بیمار ہے اسے 51%, اسے یہ تو خطرہ نہیں ہے کہ بیماری بڑھے گی, بلکہ یہ چانس ہے 51% اس کو چانس ہے کہ بیماری طول پکڑ لے گی, دیر سے ٹھیک ہوگی. آپ کو نزلہ ہے, زکام ہے, آپ کو پتا ہے میں روزہ رکھوں گا میرے زکام بڑھے گا نہیں, لیکن اگر نہیں رکھوں گا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں, تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے. سمجھ رہے بات کو؟ میں بیماریوں کی مثالیں لے کے بات کرتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. زکام ہی لے لیں کیونکہ زکام بڑی ہلکی پھلکی بیماری سمجھی جاتی ہے پاکستان میں. باہر یورپ میں سنا ہے کسی کے منہ پہ چھینک دو وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا آپ کو. ہمارے یہاں جراثیم کے ہم لوگ اتنے عادی ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں زکام ایک ہلکی پھلکی سی بیماری سمجھی جاتی ہے. ہر آدمی کھانس رہا ہے, بلغم بھی پھینک رہا ہے, اور وہ اتنے بڑے بڑے تھپیڑے آپ دیکھیں وضو خانوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی بیمار ان چیزوں سے نہیں ہوا. پاکستان اعصاب کی مضبوطی کی بات ہے یہ. تو کھانسی ہے یا بیماری ہے, کھانسی میں بھی اب چونکہ اللہ نے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, یہ منصوص ہے قرآن میں. اب مرض کا اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ فقہا کی قرآن اور حدیث پر چلنے کی حرص ہے کہ فقہا اپنی رائے کو قرآن و سنت میں داخل نہیں کرتے. انہوں نے کہا جب اللہ نے مریض کو قرآن میں اجازت دی تو مرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کھانسی اگر کسی کو ہے, کھانسی تو کھانسی میں بھی دو شرطوں کے ساتھ روزہ چھوڑنا جائز ہے. صرف کھانسی جیسی معمولی بیماری دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر ایک, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو کھانسی بڑھ جائے گی, سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ روزہ میں نے رکھا تو میں دیر سے ٹھیک ہوں گا. ان دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. البتہ ایک صورت بیماری کی ایسی ہے جس میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے, وہ یہ کہ آپ کو بیماری ہے مگر روزہ رکھنے سے نہ وہ بیماری بڑھے گی اور نہ اس کا دورانیہ لمبا ہوگا. روزہ اس بیماری کو ٹچ ہی نہیں کر رہا ہے, اس بیماری کا روزے سے تعلق ہی نہیں ہے. ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز؟ بولو بھائی, کیونکہ اس سے روزے میں کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے, آپ کے پاس مرہم ہے مالش کرنے کے لیے تاکہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے, روزہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. بھائی آپ نے نہ دوا کھانی ہے نہ آپ نے کوئی ایسی چیز جو پیٹ میں اتارنی ہو, تو اس گھٹنے کا آپ کے روزے سے کیا تعلق؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ ان کو کوئی بات کہیں تو ان کے گھٹنے پہ جا کے لگتی ہے, حالانکہ لگنی چاہیے دماغ پہ, لیکن وہ لگ کہاں رہی ہوتی ہے, گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو روزے کی حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں بیماری میں دو شرطوں کے ساتھ, بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا بیماری کا دورانیہ طویل ہونے کا اندیشہ ہو. اندیشے کا مطلب 51%, اور 51% میں مفتی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, آپ کی اپنی رائے کا اعتبار ہے. لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے صبح سے طبیعت خراب ہو رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, میں روزہ رکھ لوں. میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں بیماری بڑھ, کہہ رہے تو وہ کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. کہتا ہوں بیمار تم ہو, رائے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ روزہ رکھ کے تمہاری بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی, مجھے کیا پتا. لوگ پوچھتے ہیں حضرت میری بیوی کو حمل ہے, روزہ رکھنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ بھائی یہ ڈاکٹر سے پوچھو, یہ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تو یہ بتا دوں گا کہ نقصان ہوگا تو چھوڑ سکتے ہیں, نہیں ہوگا تو نہیں چھوڑ سکتے. باقی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ جانو, آپ کی بیوی جانے, ڈاکٹر صاحب جانے. تو مفتیوں سے مولویوں سے وہ باتیں پوچھا کریں جو ان کی فیلڈ کا حصہ ہیں, ادھر ادھر کی استخارے نہ نکلوایا کریں. کل تپتی دوپہر میں گرمی میں دو خواتین آئیں, میں یہاں منزل یاد کر رہا تھا تراوی کے لیے, اتنی گرمی میں وہ خواتین دھوپ میں روزے کی حالت میں کھڑی رہی ہیں. کوئی بندہ بلانے آیا, جی آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اتنی گرمی میں کوئی خدا نخواستہ طلاق کا کوئی کیس ہو گیا کیا ہو گیا, ورنہ اتنی گرمی میں دھوپ میں کون آتا. میں گھبرایا ہوا نکلا, بےچاری پتہ نہیں پریشان ہے کیا ہو گیا. کہنے جی استخارہ نکلوانا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا محترمہ آپ دونوں سے گزارش ہے کہ آپ جائیں گھر میں آرام سے روزہ گزاریں, اگر ہے اللہ کرے ہو, آرام سے ٹھنڈے ہیں, اور کسی کے پاس استخارہ نکلوانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی نہیں نکال سکتا, سب بیوقوف بنائیں گے, الو بنائیں گے آپ کو. استخارہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو نکل کے آتی ہو. پھر ان کو میں نے اپنی ویب سائٹ کا حوالہ دیا کہ استخارے کے ٹاپک پر 15 منٹ کا بیان سن لیں. تو وہ کہنے لیکن یہ آپ استخارے کا پھر طریقہ. میں نے کہا وہ بیان میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ سن لیں تو اس میں طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور کسی کے پاس, وہ کہنے کسی اور مولوی صاحب کا پتہ بتا دیں. میں نے کہا یہ حماقت میں کبھی نہیں کروں گا. استخارہ کوئی مولوی کسی کا نہیں نکال کے دے سکتا, یہ بتا دوں آپ کو. اور کچھ نکلتا ہی نہیں تو نکالے گا کہاں سے؟ وہ اپنے لیے استخارہ کرے گا تو کچھ نہیں نکلے گا, تو آپ کے لیے کیا نکلے گا؟ استخارہ دعا ہے کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. یہ نہیں کہ یہ کام ہے بہتر تو اللہ خواب میں کوئی گرین چیز دکھا دے, نیلی چیز, ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی سگنل دے دے, ایسا نہیں ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا پوچھ رہے ہیں. تو بیمار آدمی کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. یہ تو ہے روزہ رکھنے کا حکم کہ اچھا مسافر کے لیے بھی جائز ہے, لیکن مسافر کے لیے اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے جب اس کا سحری کا وقت حالت سفر میں ہو. یہ ذہن میں رکھیں, آپ کراچی میں ہیں, آپ نے پنجاب جانا ہے, کراچی کے ایئرپورٹ پہ ہی سحری کا وقت داخل ہو جاتا ہے, یا اسٹیشن پہ سحری کا وقت, یا بس اڈے پر سحری کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ کو وہاں سحری کھا کے روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. لوگ پہلے سے ہی روزہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا تو ہم تو مسافر ہیں. ہاں راست اگلے دن جو آپ کی سحری کا وقت بس میں آئے گا یا ٹرین میں آئے گا, جہاز میں تو پہنچ جاتے ہیں جلدی, ٹرین میں جو آپ کا سحری کا وقت داخل ہوگا راستے میں جب آپ ہوں گے, اس دن آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آ رہی ہے بات؟ اور اس دن آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنے مقام پہ داخل ہو گئے 15 دن کی نیت سے, تو اب چھوٹا ہوا روزہ دوبارہ بحال ہو جائے گا آپ کا, یعنی آپ کے لیے کھانا پینا بند. سمجھ رہے ہیں؟ روز جو آپ نے جتنا کھا لیا تھا بس میں ٹرین میں کھا لیا, مدظر لا لیا, جو ملا کھا لیا, بہت اچھا کیا آپ نے, لیکن جیسے ہی آپ اپنے مقام پہ پہنچے, بشرطے کہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو, اگر 15 دن کی نیت تو پھر آپ کنٹینیو مسافر ہی ہیں, 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے آپ وہاں پہنچے اس شہر میں, تو ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا ہے, لیکن آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے آپ کو ہاتھ روکنا پڑے گا. شریعت آپ کو اب کھانے پینے کی روزے داروں کی روزہ تو نہیں ہوگا, لیکن روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا آپ کو. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب یہاں یہ مسئلہ تو تھا روزہ چھوڑنے کا. اس سے پتا چلا کہ شدید گرمی میں اگر آپ نہ تو مسافر ہیں اور نہ بیمار ہیں, وہی تفصیل کے مطابق جو میں نے بتائی بیماری کی, تو آپ کو شدید گرمی میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے صرف ان دو کو اجازت دی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے کتنی ہی گرمی میں کام کرتا ہو, چاہے کنواں کھودتا ہو, کھڈے کھودتا ہو, کوئلے کی کان میں کام کرتا ہو, پھر بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا وہ. اور یہاں آفسوں میں جا رہے ہیں, صبح بیٹھ رہے ہیں ایئر کنڈیشن میں, روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھو اللہ کا حکم آسان تو ہے مگر اس میں لچک نہیں ہے, جو کہہ دیا وہ آپ کو کرنا پڑے گا. بسوں میں لوگ کیا کرتے ہیں, شریعت نے آپ کو سفر میں آسانی دے دی کہ 4 کی کتنی پڑھیں, 2 پڑھ لیں, سفر میں مشکل ہے تو سنتیں بھی چھوڑ دیں, اجازت دی نا شریعت نے, وضو کا پانی نہیں ہے تیمم کریں, یہ تو اللہ نے دے دی, مگر اس میں ہم نے کچھ گریویاں لگا دی ہیں, کچھ تڑکے لگا دیے ٹماٹر کے, وہ ہم نے کیا, ہم نے دیکھا ہے بسوں میں, اب نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے, کسی سے کہو بھائی چلیں ڈرائیور سے بات کرتے ہیں, روکے کہہ رہے بھائی سفر ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. کہاں دی ہوئی اجازت بھائی, نماز قضا کرنے کی بھی دی ہوئی ہے کہ اللہ نے, بولو بھائی اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ٹرین میں جا رہے ہو, بس میں جا رہے ہو, جہاز میں جا رہے ہو, چھوڑ دو, اللہ نے کہا 4 کی 2 کر لو, یہ ہے 2 کو بھی غائب کر دو, یہ نہیں ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوتا ہے سفر میں, پھر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جدھر منہ ہے ادھر ہی منہ کر کے شروع, او بھائی کھڑے ہو کے, ٹرین میں بس میں کھڑا ہونا مشکل, بس میں تو بس والے کو روکنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں وہ اصل میں رکتا نہیں ہے, نماز کے لیے ڈرائیور کو ایسے روکو جیسے آپ کو تیز قضاء حاجت جب ہوتی ہے نا, اور آپ کو ڈر ہے, خدا نخواستہ مثال تھوڑی نازیبہ ہے مگر ہے بڑی زبردست, آپ کو ڈر ہے کہ سب کچھ ادھر ہی نہ ہو جائے کہیں حساب کتاب, تو اس وقت جس کنڈیشن سے آپ روکتے ہو نا ڈرائیور کو, نماز کے لیے بھی اسی انداز سے روکنا چاہیے آپ, کہ بھائی اللہ کا واسطہ روک دے, میں نے آج تک نماز اس طرح قضا نہیں کی ہے, تجھے خدا کا واسطہ, اللہ نے میدان جہاد میں جہاں تیر اور تلواریں اور توپ اور گولے چل رہے ہیں وہاں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, یہ تیری 2 منٹ کی بریک سے کیا جو ہے نا کیا طوفان آ جائے گا, کیوں نہیں روکتا, ابھی تجھے کہیں چائے کا ہوٹل نظر آئے, کوئی تھوڑا سا کام ہو فوراً روکے گا, تو لڑیں اس سے, لڑیں جتنا لڑ سکتے ہیں, یہ نماز ہے کوئی مذاق نہیں ہے, لڑتے ہی نہیں, یہاں گھننے بنے ہوئے ہوں گے, اسلام میں اخلاق ہیں, اسلام محبت سے پھیلائے, یہاں ایسی باتیں شروع کر دیں گے. بس میں ایک دفعہ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں, میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے, وہ آج کل تو وہ ایل سی ڈی لگائی ہوئی ہوتی ہے نا, قوالیاں چل رہی تھیں, نبی کے نام پہ جھوم رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, میں نے کہا بھائی آرام سے بیٹھو, وہ عشق میں, عشق مصطفیٰ میں, قابو میں ہی نہیں ہے بھائی, قوالی تو ادھر ادھر یوں یوں, میں اس کو پکڑ رہا ہوں, نماز کا وقت آیا, میں نے کہا چلو یار ذرا ڈرائیور کو, کہتے ہیں بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بیٹھ جاؤ, واڑے واہ, نبی کے نام پہ گھوم رہا ہے قوالیاں سن کے, جو نبی نے تو میدان جہاد میں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے, میدان جہاد میں بھی, تو کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نے کہا چلو بھائی اس کو روکتے ہیں. تو آپ ڈرائیور کو اچھی طرح سے روکیں, اپنی پوری کوشش کر لی پھر بھی کم بہت منحوس کافر مرتد قادیانی کچھ بھی کہہ لیں اس کو, جو ظاہر ہے جو نہیں روک رہا تو یہی ہوگا, وہ اور کیا ہوگا, بدبخت نہیں روک رہا. پھر وضو کا پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اگر کولر میں پانی موجود ہے بس میں تو وہاں وضو کر لیں بیٹھ کے. بولے ٹھیک ہے پھر ہم اسی پینے والے پانی سے میں وضو کروں گا, کر لیں وضو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, وہیں بیٹھ کے کر لیں. تیمم جائز نہیں ہے جب تک پانی موجود ہو, سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں بھی کہتے ہیں اللہ غفور رحیم تیمم کر لو, کسی کے بھی منہ پہ ہاتھ پھیرا مٹی لگی ہوئی ہے پسینہ آیا ہوا ہے چلو, ایسا نہیں ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, یہ یہاں سے وضو کرنا ہے, اسی سے تھوڑا سا اس کو ترس آ جائے گا. اور نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بس رکوا کے آپ کہیں ہوٹل میں ہی جائیں, نماز سڑک پہ بھی ہو جاتی ہے مٹی پہ بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے. وہمی آدمی کہتا ہے یہاں کسی کتے نے پیشاب تو نہیں کیا ہوا, یہ وہمیوں کا کام ہے. جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کتے کو پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا, شریعت کہتی ہے یہ جگہ پاک ہے, سڑک پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیں. اور دو رکعت تو پڑھنی ہے, تو ڈرائیور کو روکیں, وضو پہلے سے کر کے بیٹھے نہیں ہیں تو وہ کولر سے کر لیا آپ نے, اس کے بعد بس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں سڑک پہ. قبلے کا تعین پاکستان میں آسان ہے, جدھر کو سورج غروب ہو رہا ادھر ہی کو قبلہ ہوتا ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے سائے سے, اور وہیں کھڑے ہو کے دو رکعت تاکہ چھوڑ کے بھاگے بھی نہ آپ, دو رکعت جلدی جلدی پڑھیں آگے بیٹھ جائیں, ختم ہو گئی بات. لیکن لوگوں کے اتنے نخرے بہت ہیں, وہ ہر نماز سے پہلے استنجا فرض ہے. ہر نمازی کو دیکھو نماز سے پہلے بیت الخلاء جا رہا ہوگا, پتہ نہیں بیت الخلاء کا نماز سے کیا تعلق ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور جو ہے وہ پھر اتنے نخرے, پھر وضو میں گھنٹہ لگائیں گے بیٹھ کے, رگڑ رہے ہیں بیٹھ کے, دو منٹ میں وضو ہوتا ہے دو منٹ میں. لیکن نمازی بھائیوں کا وضو چھ چھ بالٹیاں بہا دیتے ہیں, ان کا وضو نہیں ہو, داڑیاں رگڑ رہے ہیں پھر بھی وہمی. ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا, سچا واقعہ ہے, کہہ رہے مجھے, میں وضو کرتا تھا مجھے وہم ہوتا تھا پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو ایک مسجد میں وضو خانہ بھی تھا, حوض بھی تھا, تالاب بھی. تو کہہ رہے میں کرتے کرتے تھک گیا, پھر شک ہوا کہ شاید کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو. تو میں نے کہا یہ حوض میں کسی طرح ڈبکی لگا کے باہر نکلو تو پھر یقین ہوگا کہ وضو ہو گیا ہے. وہم کا مرض ایسی بیماری ہے. کہہ رہے میں نے کہا سب نمازیوں کے سامنے اندر چھلانگ ماروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے پھر میں نے ایک تدبیر سوچی, اپنا وضو کا لوٹا, وہ لوٹے سے وضو کر رہے تھے, لوٹا اٹھا کے ایسے جیسے غلطی سے میرے ہاتھ سے گر گیا ہے, اور یہ کہہ کے میں نے حوض میں چھلانگ لگا, وہ میرا لوٹا گر گیا گر گیا گر گیا, اور ڈڑنگ پورا ڈبکی لگا کے اندر سے باہر نکلے. اب ان کو تسلی ہوئی کہ بھائی اب انشاءاللہ کوئی جگہ خشک نہیں ہو. یہ ہوتا ہے وہم, اور جن کو وہم نہیں ہوتا دو منٹ میں وضو ہو جاتا ہے ان کا, دو منٹ میں. تو سفر میں اس طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, تو ٹرین میں تو سیٹ پہ بیٹھ کے جائز نہیں, کیونکہ ٹرین میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, گرنے کا خطرہ ہو, کسی ڈنڈے کو پکڑ لیں. ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری نہیں ہے, امام مالک تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو وہاں کر لیں اور تھوڑا کھڑکی سے دیکھیں قبلہ کس طرف ہے, سورج کس طرف ہے, مسجدیں نظر آ جاتی ہیں. اس طرح سے فرض نماز بہرحال اس طرح سے پڑھنی پڑے گی, کیونکہ جو رخصتیں اللہ نے دینی تھیں وہ دے دی ہیں, اب اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے روزے میں جو چھوٹ اللہ نے دینی تھی وہ دے دی. جی لائٹ آ گئی ہے بھائی, جنریٹر بند کر دو. آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ جو ہے اب اللہ نے جو چھوٹ دینی تھی وہ دے دی ہے, اب آپ اپنی طرف سے, چونکہ گرمی ایکچولی گرمی بہت زیادہ ہے, کراچی میں حادثات بہت ہو رہے ہیں, اور ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ بیمار لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, اور جو ہے مزدور ہے, میں کیسے روزہ چھوڑ سکتا ہوں, اس کی اجازت نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آخری سوال, کہ پھر اتنی گرمی میں کریں کیا؟ رکھنا تو بڑا مشکل ہے مزدور آدمی کے لیے, موتیں ہو رہی ہیں, تو ان موتوں سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی آدھی آبادی اسی طرح سے مر کے ختم ہو جائے روزے رکھ رکھ کے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں. کتنے؟ اس اشکال کے نمبر ایک, جو یہ مرنے والے ہیں یہ سارے روزے دار نہیں ہیں, ان میں بعض کو میں جانتا ہوں جن کا روزہ نہیں تھا پھر بھی مر گئے, وہ سمجھ رہے ہو, گرمی کی شدت کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے. اور بہت سے روزے دار بھی ہیں. تو میرے علم میں جو روزے دار جن کی موت واقع ہوئی ہے وہ ان کی اپنی غلطی سے ہوئی ہے, یا تو ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا, یا وہ کسی کو ایسے کہنا تو نہیں چاہیے کہ انسان بعض دفعہ ایسا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا. اس لیے کہتے ہیں نا عام زبان میں دیسی زبان میں زیادہ فنٹر نہیں بننا چاہیے انسان کو. اللہ نے جب آپ نے روزہ رکھا آپ کو پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ کوئی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا, وہ تو برداشت روزے تو نام ہی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا ہے. لوگ کہتے ہیں بالکل معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا, کیا توڑ دوں میں؟ کہتا ہوں نہیں بھائی نہیں توڑ سکتے, برداشت سے باہر ہو گیا پڑ جائیں گھر پہ آ کے, چھوڑ دیں کام, محنت نہ کریں مزدوری نہ کریں, اللہ روزی دینے والا ہے چھوڑ دیں. اور اگر کرنا ہے مجبوری ہے آپ کو ملازمت سے نکلنے کا کرتے رہیں. جب یہ خطرہ ہو کہ اب اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا, اور یہ کتنا خطرہ ہو 51%, 51% کا لفظ یاد رکھیں, 51% خطرہ ہو جائے کہ اگر روزہ نہیں توڑا تو میں کیا ہو جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا. تو اگر بیماری کا ڈر ہے تو روزہ توڑنا جائز, اور اگر مرنے کا ڈر ہے تو روزہ توڑنا واجب ہے, نہیں توڑا گناہگار ہوں گے. اور اگر کسی ایسے مریض کو آپ دیکھیں جس کی حالت روزے میں غیر ہو گئی ہے, طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو آپ پر لازم ہے اسے زبردستی توڑوا دیں. وہ اگر کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, بولے تمہاری ایسی کی تیسی زبردستی, ہم نے بھی توڑوایا ہے بعض لوگوں کا روزہ زبردستی, نہیں پی رہے تھے پانی, ہم چڑھا دی ہم نے بوتل ان کے منہ میں زبردستی, وہ بیوقوف ہے تو آپ تھوڑی بیوقوف ہیں. اس لیے جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ بھی کسی مریض کو, کراچی میں بہت اموات ہو گئی ہیں, خبریں بھی آ رہی ہیں, مشاہدات بھی ہو رہے ہیں, تو آپ بھی کسی کو, ابھی پرسوں ترسوں اطلاع ملی کوئی خاتون بیچاری روزے میں شدید گرمی میں رکشے میں جا رہی ہیں, رکشے سے اترتے ہی زمین پہ گر گئیں. اب لوگ آئے منہ میں پانی ڈالنے کے لیے تو کہہ رہی ہیں میرا روزہ ہے, میرا کیا ہے روزہ, اور دار فانی سے رخصت ہو گئی. ان کے بارے میں تو ہم اچھے الفاظ کہتے ہیں, ان کا جذبہ اچھا تھا, اللہ ان کو شہادت کا رتبہ دے, مگر شریعت کے لحاظ سے یہ غلط کیا انہوں نے, جہالت کی بات ہے. جب یہ کنڈیشن ہے آپ کی تو آپ کو روزہ توڑنا واجب ہے آپ کے اوپر, نہیں توڑیں گے گناہگار ہوں گے, کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے جان بچانے کا حکم دیا. شریعت میں چار درجات ہیں یاد رکھیں, سب سے پہلے شریعت کہتی ہے اپنی جان بچاؤ, اس کے بعد شریعت کہتی ہے اپنی عزت بچاؤ, تیسرے نمبر پہ شریعت کہتی ہے, تین چیزیں ہیں, تیسرے نمبر پہ شریعت کہتی ہے اپنا مال بچاؤ, مال سب سے آخر میں, جان سب سے پہلے, اور عزت کا درجہ مال سے پہلے. لوگ کہتے ہیں عزت جائے مگر مال نہ جائے, جبکہ شریعت میں عزت کی ویلیو پیسوں سے زیادہ ہے, سمجھ رہے ہو بات کو, عزت زیادہ اہم چیز ہے بنسبت پیسے کے. اب آپ کسی سے بھیک مانگتے ہیں پیسہ تو آ جائے گا آپ کے پاس مگر عزت چلی جائے گی, تو شریعت کہتی ہے عزت کو بچاؤ پیسے کو قربان کر دو, کہتی ہے نہیں کہتی. لیکن اگر جان کا خطرہ ہے, آپ کو یہ خوف ہے کہ میں نے اس سے پانی مانگوں گا تو مجھے بھکاری کہے گا, کہہ گا ہوں تمہارے گھر میں پانی نہیں ملتا ہم سے مانگ رہے ہو, اور اسی غم میں کیا ہو جاؤں گا میں, مر جاؤں گا, عزت بچا رہا ہے مگر جان کی پرواہ نہیں ہے, تو ایسے موقع پر اجازت ہے, یہاں تک بھی اجازت ہے. اگر آپ کو موت کا خوف ہے تو دوسرے کا مال چوری بھی کر سکتے ہیں آپ, موت کا خوف ایسے ہی نا چوری شروع, چوری کر کے کھا سکتے ہیں, بعد میں پیسے ادا کر دیں بھائی مر رہا تھا. اب کوئی آدمی مر رہا ہے نا قریب میں, کہیں آپ کو نظر آئے, کیونکہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, پیاس سے شدت سے مر رہا ہے, اب آپ جنرل اسٹور گئے اس سے جوس خریدنے, وہ دے نہیں رہا, گھسیں فریج کھولیں جوس اٹھا کے لائیں زبردستی اس کو پلا دیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, فری میں پلا دیں, بولے پیسے نہیں ہے جاؤ, بندے کو بچانا ضروری ہے, تمہاری بھی ذمہ داری میری بھی ذمہ داری. تو کہیں ایسا کوئی مریض نظر آئے, گھر کے اندر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, بیمار خواتین کو گرمی برداشت نہیں ہوتی, بیمار ہو جاتی ہیں, گھروں میں لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اے سی لگائے ہوئے ہیں مگر لوڈ شیڈنگ میں اے سی بھی جواب دے جاتے, اے سی کی تیسی ہو جاتی ہے, تو وہ بھی پھر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ورنہ دین لوگوں کے سامنے تماشا بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ روزے رکھوا کے مار دیے ان لوگوں نے جان سے, کہیں گھر میں دیکھیں مریض کی حالت بگڑ رہی ہے فوراً اس کو, اور روزے میں ایک اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے کہ روزے میں انجیکشن لگانا جائز ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں پوری گلوکوز کی بوتل بھی چڑھا دیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ روزے میں ادھر سے کوئی چیز اور قضاء حاجت کی جگہ سے کوئی چیز پیٹ میں جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر مسام کے ذریعے نسوں کے ذریعے کوئی چیز جاتی ہے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر کسی مریض کی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے اسے گلوکوز کی بوتل بھی چڑھائی جا سکتی, پلائی نہیں جا سکتی, لیکسوس چیز خرید کے اس کو پلا رہے ہیں اور اس کا روزہ بھی ہے, ایسا نہیں ہوگا, بوتل چڑھا سکتے ہیں اس کو. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کوئی مقصد فوت نہیں ہوتا، جب شریعت میں ایک چیز اجازت ہے تو بس صحیح جائز ہے۔ یہاں بات سے بات نکلتی ہے، مسائل سے مسائل ذہن میں آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزے میں کلیاں کرنا، ٹھنڈے پانی سے نہانا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، سمجھ رہے ہو؟ روزے میں اپنے آپ کو ایسی تکلیف دینا کہ میرے لیے روزہ برداشت سے باہر ہو جائے یا زیادہ لگے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اور ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو بندہ اپنے لیے خود مسلط کرتا ہے، اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ دیکھو، اللہ کے لیے آزمائش ہے غروب آفتاب تک آپ نے کچھ نہیں کھانا، یہ حکم کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے۔ غروب آفتاب سے پہلے کھاؤ گے، جان کر کھاؤ گے نا، روزہ توڑو گے، 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اتنی سخت سزا ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہو گیا، یقین ہو گیا، اب آپ اگر نہیں کھا رہے تو آپ کی اپنی اپنے اوپر آپ نے خود ایک مجاہدہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا آپ کو، لہذا اس نہ کھانے میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ مکروہ عمل ہے، اب کھانا پڑے گا آپ کو۔ تو اسی طرح ایک تو وہ گرمی ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہے، پیاس وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہے، آپ اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کے اس پیاس کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہا کے کلیاں کر کے ختم کر سکتے ہیں، مگر آپ نہیں کر رہے تو یہ ٹینشن آپ نے خود پالی ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے شدید گرمی کا جب روزہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں بھی بار بار، تولیہ لپیٹ کے پنکھے کے سامنے بیٹھیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں، کسی دوست کے گھر اے سی ہے وہاں چلے جائیں، بولے بھائی مجھے آرام سے روزہ گزارنے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی۔ تو اس سے روزے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں میں عبدیت پسند ہے، عبدیت، ٹارزن بننا اللہ کو پسند نہیں ہے، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک قوم تھی، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ہندوستان میں ایک بہت پرانی قوم تھی، بانکو کہتے تھے ان کو، پتہ نہیں کیا، بانکو شاید نام تھا یا کچھ، یاد نہیں آ رہا۔ اس قوم کو شو مارنے کا بہت شوق تھا، تو ان کے منہ سے کبھی کوئی لفظ نکل جائے نا تو وہ رجوع نہیں کرتے تھے، تو ان میں سے ایک کے منہ سے نکل گیا کہ ہماری قوم کے لوگوں کو سردی نہیں لگتی۔ کیا نہیں لگتی؟ سردی۔ تو ایک آدمی نے پکڑ لیا، سردیوں میں چیک کروں گا اس کو میں۔ سردی میں آیا اس کے پاس، بولا سنیں آپ لوگوں کو سردی نہیں لگتی، آپ نے 6 مہینے پہلے کہا تھا۔ اب وہ کہہ کے پھنس گیا، کہہ رہے ہاں ہمیں نہیں لگتی۔ اس نے کہا اچھا سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہو؟ ہاں نہا سکتا ہوں۔ یخ ٹھنڈا پانی ڈال دیا اس کے اوپر، یوں 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 کانپ رہا ہے، کہہ رہے سردی لگ رہی ہے؟ کہا نہیں ہم لوگ کو سردی، بولو بھائی ہم ایسی قوم ہیں اتنے مضبوط، ہمیں سردی نہیں لگتی۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو ایک اور دفعہ ٹھنڈا پانی ڈالتا ہوں۔ پھر برف لے کے ٹھنڈا پانی ڈالا اور کانپ رہا ہے، ٹھٹر رہا ہے، کہا لگ رہی ہے سردی؟ بولا اللہ کا شکر ہے ہم کو سردی۔ ابھی یہ کیا لگ رہا ہے پھر جو اتنی زور سے لگ رہا ہے؟ کہ نہیں لگ رہی ہے تمہیں، نظر آ رہا ہے نہیں۔ اچھا پھر برف کی سل پہ لیٹ جاؤ، لیٹ سکتے ہو؟ لیٹ سکتا ہوں۔ برف کی سل پہ لٹا دیا، اکڑنے لگا جسم، سردی لگ رہی ہے؟ کہہ رہے ہم کو سردی۔ تھوڑی دیر میں مر گیا، پتھر بن گیا، یہ کہتے کہتے کہ ہم کو سردی نہیں لگتی۔ تو بھائی جتنے ہو آپ بولو گرمی میں ہمیں روزہ لگتا ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، رکھ رہے ہیں تیرا حکم ہے، تیرا حکم نہ ہوتا تو نہ رکھتے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمیں لگتی ہے اللہ، اس لیے اس روزے کو گزارنے کے لیے ہم ایئر کولر کے سامنے بھی بیٹھیں گے، صحیح ہے، اوپر ٹھنڈے پانی کے مگے بھی بھر بھر کے ڈالیں گے، شاور بھی لیں گے، تولیے بھی لپیٹیں گے، پنکھوں کے سامنے بھی آئیں گے، ہم کمزور ہیں، تو نے حکم دے دیا، رکھ رہے ہیں، اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ دیکھو پانی کا ایک قطرہ ان کے حلق میں نہیں جا رہا ہے، کلیاں کر کر کے پھینک رہے ہیں، اندر نہیں اتار رہے، کیوں؟ حدود ہے، میں نے حد کھینچ دی ہے، نہا سکتے ہو، پنکھوں کے سامنے بیٹھ سکتے ہو، ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھ سکتے ہو، پانی کا قطرہ حلق میں نہیں اترنا چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ یہ بندہ میری حدود پہ کیسا قائم رہتا ہے، حدود پہ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے گرمی میں روزے کو اچھا گزارنے کے لیے، تاکہ مرے نہیں، گھر والوں کو کہہ دیں کہ بھائی جتنے کام کاج ہیں نا، دھوپ گرمی کے عیدی سینٹر بھر گئے ہیں سارے، شام کو بول دیا کرو افطاری اس وقت لے آیا کروں گا میں، یہ اگلے دن کی افطاری جو ہے نا تراوی کے بعد منگوا لیا کرو، صحیح ہے نا، تراوی کے بعد میں لا کے اگلے دن کی رکھ دیا کروں گا۔ خواتین ایسے وقت میں 12 بجے آپ کو کہہ رہی ہیں انڈے لے کر آؤ، ایک تو انڈا ویسی گرم، اوپر سے ٹائم کیا، دن کے 12-1 بج رہے ہیں، گرمی، پھر رمضان، تو وہ آدمی کا دماغ انڈے سے بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے، تو رات کے وقت کے لیے یہ سارے کام، اور گھر کی خواتین کو بھی سہولت دیں، سمجھ رہے ہو، گھر کی خواتین کو کہیں بھائی دن میں آرام کرو، گھر کے کام کاج رات کو کر لیا کرو، دن میں سو، آرام کرو، اور جو لوگ فیکٹریوں میں ہیں وہ اپنے ملازمین کو سہولت دیں، کہ بھئی آج جلدی اب رمضان ہے جلدی چھٹی کر دیں گے, یہ سوچ کے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بھئی آرام کرو, کوئی بات نہیں, کام کم کرو. جو کنجوس آدمی ہوتا ہے نا, ملازمین کا خون چوس لیتا ہے وہ رمضان کے روزے میں, کہہ رہے مجھے روزے سے واسطہ نہیں, مجھے کام چاہیے. تو تھوڑا مخلوق کے ساتھ رحم کرو گے, روزہ رکھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گے, اللہ رزق میں برکت دے گا اور ہمارے گھروں میں برکت اور رونق پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.